اسماء الحسنیٰ کے سلسلے میں آج ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے نام العدل پہ بات کریں گے۔ العدل، اس کا معنی ہوتا ہے سراپائے عدل و انصاف۔ ایک عادل ہوتا ہے، وہ عام لفظ ہے عدل کرنے والا، لیکن العدل خود ہی عدل کا سراپا۔ سراپا کہتے ہیں سر سے پاؤں، یعنی بے لاگ انصاف کرنے والا، اپنی ساری مخلوق پر بلا امتیاز، بغیر کسی فرق کے عدل اور انصاف کرنے والا، سب کے لیے یکساں، اس کے پاس بڑے اور چھوٹے، امیر اور غریب، کسی شریف اور کسی کم اخلاق والے کے لیے کوئی الگ الگ حقوق نہیں ہے، وہ سب کے لیے ہے۔ ایک کو دیتا ہے وہ سب کو بھی دیتا ہے، اگر دھوپ گرم ہے تو سب کے لیے گرم ہے، پانی پیاس بجھاتا ہے تو سب کی بجھاتا ہے، اگر بارش برستی ہے تو اس سے سبھی فائدہ لیتے ہیں، اور وہ لوگوں کے اندر عدل اور انصاف قائم کرتا ہے، بے انصافیوں کو ختم کرتا ہے، بے اعتدالیوں کو ختم کرتا ہے۔ اگر عدل کا لفظ دیکھا جائے تو اس کا اصل اور لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ برابر کرنا۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ جو حکام لوگوں کے مقدمات اور معاملات میں فیصلہ کرتے ہیں، اس فیصلے کو عدل والا فیصلہ کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی آتا ہے ان تحکمو بالعدل، عدل کے ساتھ فیصلے کرو۔ تو اس لیے پھر عدل افراد اور تفرید کے درمیان اعتدال کو بھی کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے پھر بعض مفسرین جو ہوتے ہیں وہ عدل کی تفسیر ظاہر اور باطن کی برابری سے بھی کرتے ہیں، یعنی جو قول و فعل انسان کے ظاہری اعضاء سے زرزد ہوں، باطن میں بھی اس کا وہی اعتقاد اور حال ہو۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے نا۔ عدل کیا ہے؟ کہ جو ظاہر سے اعضاء زرزد ہو رہے ہیں نا، آپ کے اندر بھی وہی اعتقاد ہو۔ حقیقت چاہیے کہ عدل اپنے عام معنوں میں ہے، جو ان ساری صورتوں کو شامل کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جب ہم العدل کے نام سے پکارتے ہیں یا اس کی یہ صفت دیکھتے ہیں، تو اس کا دو طرح سے مفہوم سمجھ میں آتا ہے، دو مستقل حیثیتیں ہیں۔ ایک یہ کہ لوگوں کے درمیان حقوق میں توازن اور تناسب ہو، اللہ تعالیٰ نے سب کو ان کے حقوق ایک تناسب سے دیے، ایک برابری کی بنیاد پہ دیے۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا یہ نام کیا ہے؟ کہ ہر ایک کو بے لاگ طریقے سے حق دیا جائے، انصاف دیا جائے۔ اردو زبان میں عموماً اس کے لیے لفظ انصاف بولا جاتا ہے، لیکن لفظ انصاف کبھی بھی عدل کے برابر نہیں ہو سکتا۔ انصاف کیا ہے؟ نصف سے، نصف، ہاف۔ انصاف کیا ہے؟ کہ دو لوگوں کے بیچ میں ایک چیز آدھی آدھی بانٹ دو۔ تو کیا یہ انصاف ہو گیا؟ چلیے ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں، تاکہ پھر آپ العدل کے مفہوم کو اور اچھا سمجھیں گے انشاء اللہ تعالیٰ۔ ایک شخص ہے، اس کے پاس 10 کلو کے 2 ڈبے ہیں، گھی کے 2 ڈبے اٹھا رہا ہے 10 کلو کے، 5 5 کلو کے 2 ہیں، ٹوٹل 10 ہو گئے۔ اس کے ساتھ اس کا بوڑھا باپ بھی جا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ انصاف کیا کہتا ہے؟ کہ 5 کلو کا 1 ڈبہ بیٹے کو پکڑا دیا جائے اور دوسرا ڈبہ باپ پکڑ لے۔ انصاف ہے نا، نصف نصف کر دیجئے، کیونکہ 2 انسان ہیں، 2 ڈبے ہیں، ایک ہی 2 کیوں پکڑے، دوسرا خالی ہاتھ کیوں جا رہا ہے؟ آپ 1 ڈبہ باپ کو پکڑا دیں، 1 بچے کو پکڑا دیں۔ انصاف ہوا؟ ہو گیا، عدل نہیں ہوا۔ کیوں؟ کہ بوڑھے باپ کی طاقت نہیں کہ وہ 5 کلو کا ڈبہ پکڑے۔ اسی طرح ادب کا تقاضا ہے، ایون باپ پکڑ بھی سکے لیکن بچہ اس کے حصے کا بھی ڈبہ پکڑ لے۔ تو پہلی صورت جس میں آپ نے 2 ڈبے بیٹے کو پکڑا دیے، یہ عدل تھا، اور دوسری صورت جس میں آپ نے باپ کو اور بیٹے کو دونوں کو دے دیے، تو یہ انصاف ہو گیا۔ اس لیے عدل کا لفظ جو ہے وہ انصاف سے بڑا ہے۔ بعض دفعہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو لوگوں کو چیزیں دی ہیں نا، جو بانٹ کی ہے، اس کے ناطے سے بعض لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کہ دیکھو لڑکی کو لڑکے سے آدھا ملا، پھر عدل کیسے ہوا؟ شوہر کو ڈومیننٹ کر دیا، بیوی کو دبا دیا، عدل کیسے ہوا؟ تو حقیقت یہ کہ وہ انصاف نہ بھی لگے لیکن وہ عدل کا ایک گہرا اثر پیدا کرتا ہے ہمارے اوپر. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی تقسیم کی سراسر فطرت کے مطابق کی. عدل جس چیز کا تقاضا کرتا ہے وہ کیا ہے کہ توازن اور تناسب ہو، نہ کہ برابری ہو. یہ جو برابری کا نعرہ لگتا ہے نا، یہ انصاف کی بنیاد پہ لگتا ہے. عورت کے حقوق مرد کے برابر کر دو، اللہ تعالیٰ برابری نہیں دیتا. بعض حیثیتوں میں عدل بے شک لوگوں کے بیچ میں مساوات چاہتا ہے. مثلا ایک ہی کیلپر کے لوگ ہیں، کسی معاشرے میں حقوق شہریت ہیں، سب کو برابر دیجئے، ٹھیک ہے. آپس میں چار بچے ہیں تو چاروں کے اندر انصاف کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن جہاں بات ہو جائے والدین اور اولاد کے درمیان، ایک اعلیٰ درجے کا ہے، ایک ذرا اس سے کم درجے کا ہے، جہاں بات ہو جائے استاد اور شاگرد کے درمیان، تو پھر ایسے وقتوں میں انصاف یا برابری نہیں ہو سکتی، عدل ہونا چاہیے. کائنات کا یہ نظام عدل پہ قائم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے العدل ہونے کا اظہار اس کائنات کو دیکھ کر بھی ہوتا ہے. کتنے سیارے گھوم رہے ہیں، اس کائنات میں کتنی فورسز کام کر رہی ہیں، لیکن انتہا درجے کا عدل ہے، توازن ہے. ایک لمحے کے لیے ایک ہلکا سا فوکل ٹوٹ جائے، ایک ہلکی سی غلطی ہو جائے، تو سورج چاند کے بیچ میں جا کے گرے، چاند زمین پہ جا کے لگے. اس طرح درہم برہم ہوگا کہ یہ ساری چیزیں ختم ہوں گی. اور آپ کو پتہ ہے کہ قیامت کا دن کیا ہے؟ اس عدل کے، ظاہری عدل کے جو کائنات میں پایا جاتا ہے نا، ہر چیز ایک خاص فاصلے پہ ہے. سورج چاند زمین، سورج پہاڑ دریا، ایک عدل پہ قائم ہے. جہاں پہاڑ ہوتا ہے نا تو اس کے ساتھ کھائی ہوتی ہے، یہ عدل کا تقاضا ہے. جہاں سمندر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ خشکی ہوتی ہے. سورج چاند سے اتنے فاصلے پہ رہے، یہ عدل نے بتایا. چاند ستاروں سے اتنی دور ہیں، یہ عدل نے بتایا. قیامت کے دن بس ان ساری چیزوں کے بیچ کے تار کاٹ دیے جائیں گے. وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، سورج بے نور ہو جائے گا. یہ سب چیزیں ایک دوسرے کے بیچ میں ٹوٹیں گی. کبھی آپ نے جھولا دیکھا ہوگا، بہت بڑی بڑی رائڈز ہوتی ہیں نا، ایک بیچ میں ڈنڈی سی ہوتی ہے اور اس کے ارد گرد بہت پنکھوڑے گھوم رہے ہوتے ہیں، کہیں اونچے، کہیں دور، کہیں اوپر جاتے ہیں. کبھی کبھی آپ ایسی رائڈز دیکھتے ہیں کہ بیچ میں صرف ایک اسٹرنگ ہوتی ہے اور وہ بڑے زور سے اسٹرنگ گھومتی ہے اور اس کے دوسرے سرے پہ لگا ہوا جھولا گھوم رہا ہے. اگر اس وقت کوئی صرف اس سٹرنگ کو کاٹ دے تو وہ جھولا فضا میں کیسے لڑکتا پھرے گا، کہاں جا کے گرے گا کسی کو نہیں پتا، کیونکہ وہ بڑی طاقت سے گھوم رہا ہوتا ہے. یہی حال اس کائنات میں قیامت کی صورت میں ہوگا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عدل قائم کریں گے، لیکن اس کائنات کا توازن بگڑنے لگے گا. سورج جو اتنی دور ہے ہم سے، یہ کس چیز کا اظہار ہے؟ اللہ کے عدل کا اظہار ہے. جو رب دریا ہمارے سامنے رکھ سکتا ہے، پہاڑ ہماری زمین پہ لگا سکتا ہے، اگر وہ رب سورج کو بھی زمین کے قریب لا کے رکھتا تو جل کے بھن جاتے. یہ اس کا عدل ہے کہ جس نے سورج کو ہم سے اتنے فاصلے پہ رکھا. کائنات میں ہم دیکھتے ہیں کہ پانی زیادہ ہے، خشکی کم ہے. یہ عدل کا تقاضا ہے، کیونکہ پانی کی مخلوقات زیادہ ہیں، خشکی کی مخلوقات کم ہیں. اگر عدل کیا جاتا نا ہماری نظر میں، تو وہ یہ ہوتا، بلکہ انصاف کیا جاتا تو یہ ہوتا کہ زمین کو آدھا پانی سے بھر دو، آدھا خشکی سے. پورے گلوب کے چار ٹکڑے کیے جاتے، پھر ہر ٹکڑے کے مزید دو دو ٹکڑے کیے جاتے، اور برابر پوری دنیا میں پانی اور خشکی کو رکھا جاتا. انسانی عقلیں ایسا سوچتی بھی ہیں. بعض لوگ سوچتے ہیں کہ کچھ علاقے تو پانی کے ارد گرد بس گھومے میں اتنا پانی، اور کہیں اتنی خشکی، کہیں ڈیزرٹس ہیں اور کہیں سمندروں کے سمندر ہیں. جب انسان اپنی عقل سے تاویلات کرتا ہے نا، تو وہ ایسی شوشے چھوڑتا ہے کہ کبھی ایسا ہو نا کہ یہ سمندر وہاں چلے جائیں اور خشکی والے علاقوں میں پانی مل جائے. پھر ایسے موقعوں پہ لوگ نعوذ باللہ اللہ کے لیے غلط باتیں بھی بولتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ انسانوں کی کم عقلی ہے. اللہ نے اس کائنات کا نظام رکھا ہوا ہے. میں ایک چیز سوچ رہی تھی بہت دن پہلے، کہ جیسے ہم، مثال ہے کہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے نا امریکہ میں، یو ایس اے میں، پاکستان سے آپ کوئی چیز منگواتے ہیں، اور پاکستان سے کیا کوئی یہاں سے کوئی سمندر ایسا ہے جو براہ راست پاکستان سے آپ کو ملا دے؟ یعنی ایک کنارے پہ پاکستان ہے اور دوسرے میں یو ایس اے ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ پھر یہ بتائیے کہ ہمارے یہ جو سامان اور یہ کنٹینرز اور بحری چیزیں آتی ہیں وہ کہاں سے آتی ہیں؟ اتنا مجھے اس دن اللہ کی بات پہ پیار آیا، مثلا بعض لوگ حج کے لیے جاتے ہیں نا، یہاں سے بھی اگر ایک سمندر یہاں ہوتا پھر اس کے چاروں طرف خشکی ہوتی، وہ اس علاقے کے لیے انصاف تو آپ نے کر دیا، آپ کے ارد گرد پانی آ گیا، لیکن اس سمندر کا کسی دوسرے سمندر سے ملاپ نہ ہوتا تو آپ بتائیے کہ آپ اپنے شپمنٹس کیسے پاتے، آپ حج کے لیے کیسے جاتے؟ اس مالک کائنات اور اس العدل نے جس سے خشکیوں کے راستے ملائے ہیں نا، اسی طرح اس نے سمندروں کو بھی ملایا ہوا ہے۔ جہاں سے ایک سمندر ختم ہوتا ہے نا، اس کی کوئی نہ کوئی چونچ دوسری جگہ سے مل جاتی ہے تاکہ پوری دنیا کو ایک گلوبل ویلیج بنا دے۔ آپ دنیا کے کسی کونے میں بیٹھے ہیں، آپ وہاں اپنا سامان لے لیتے ہیں، اگر یہ زمین کے ٹکڑے بیچ میں خشکیوں کے آ جاتے اور اتنا پانی نہ ہوتا تو سارا نظام ختم ہو جاتا، بے اعتدال ہو جاتا، زندگی کا نام و نشان نہ رہتا۔ یہ اللہ کی ذات ہے، ایک متوازن کائنات میں رکھا ہوا ہے جس کا نظام عدل پر ہے، جس میں رہ کے اگر بندہ بے انصافی کرنا چاہتا ہے نا تو پھر اس کے ہاتھ پکڑ لیے جاتے ہیں۔ جب رب نے کائنات میں ہر جانور، پرندے، چرند، حیوان، وحشی کو اس کا حق دیا نا، تو پھر اللہ بندے سے بھی یہی چاہتا ہے کہ تم بھی عدل کرو، تم بھی حقداروں کے حقوق دو، تم بھی اگر ان کی حق تلفی کرو گے تو تمہاری کائنات کے نظام سے بغاوت ہوگی، ظلم و ستم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تو بڑے ظلم و ستم تو چھوڑیے، ترازو میں ڈنڈی مار کر ایک کے حصے کو دوسرے کی طرف کرنے کو بھی برداشت نہیں کرتا۔ یہ وہ العدل ہے، وہ خود بھی عدل کرتا ہے اور دوسروں سے بھی عدل کا تقاضا کرتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو اس کائنات کا نظام چل ہی عدل پہ رہا ہے۔ دنیا کے نظام، نان مسلم حکومتوں کو دیکھ لیجئے، مسلم حکومتوں کو دیکھ لیجئے، عدل کے اوپر کام چلتا ہے۔ مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا ہوا ایک جملہ یاد آ گیا، جو کسی شخص نے جو دور سے سفر کر کے آیا تھا حضرت عمر کو ملنے، کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ حضرت عمر ہیں کون، کہ جن کا اتنا رعب ہے دلوں پہ، اور جب آئے تو پتہ ہی نہیں کہ عمر ہے کہاں اور کون۔ مسجد نبوی میں گزرے، مسجد نبوی کے پاس سے گزرے تو وہاں ایک شخص کو سوتے دیکھا، اتنی غفلت میں سو رہا ہے کہ آدھا جسم اب دھوپ میں آ چکا ہے لیکن ان کو ہوش ہی نہیں ہے۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا تم نہیں جانتے، یہ ہمارے امیر المومنین ہے۔ کہا یہ عمر ہے؟ ہاں یہ عمر ہے۔ پھر وہاں کھڑے ہو کے اس نے یہ بات کہی تھی کہ اے عمر، تو اس لیے اطمینان کی نیند سو رہا ہے کہ تو نے عدل قائم کیا، اور دنیا کے حکمران اس لیے بے چین ہیں، ان کی نیندیں اس لیے اڑی ہوئی ہیں کہ انہوں نے ظلم کیا۔ حقیقت یہ ہے، آپ کے اندر کا گہرا سکون آپ کو بتاتا ہے کہ آپ عدل کر رہے ہیں کہ نہیں۔ آپ کسی کی حق تلفی کرتے ہیں نا تو آپ کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، آپ بے چین ہو جاتے ہیں، آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک میزان رکھی ہوئی ہے، سورۃ الرحمن میں جا کے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اندر سب سے پہلے پتہ چلتا ہے جب آپ کوئی زیادتی کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو ڈسکور کرنا چاہتے ہیں نا تو اندر کی میزان کو ٹھیک کر لیں۔ ٹھیک ہے کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں جو آپ کے اندر کے نظام کو ہی بدل دیتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنے دل کو حق بات کا محافظ کر لیا۔ حق بات کی حفاظت کرنے والا دل فلاح پا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ پھر اس کے معیار فرق نہیں ہوتے، اس کا اندر اور باہر ایک ہوتا ہے۔ وہ دنیا کی نظروں میں چاہے مجرم کے کٹہرے میں کھڑا ہو، لیکن وہ اپنے ضمیر کی عدالت میں اپنے آپ کو مطمئن انسان پاتا ہے۔ یہ جو فرسٹریشن، ٹینشن، گھبراہٹ، بے چینیاں ہیں نا، یہ اندر کے اس نظام کے بگڑنے کا نتیجہ ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو کہ اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ یہ اندر کا اطمینان جو ہے نا، اللہ کی یاد والی زندگی گزارنے میں، اس کا تعلق صرف قرآن پڑھنے سے نہیں ہے۔ اللہ بذکر اللہ، اور اللہ کا ذکر صرف بیٹھ کے نہیں ہوتا، عملی زندگی کے تقاضے پورے کرتے ہوئے عدل کے ساتھ، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اس سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک عام پڑھے لکھے انسان کو بھی ایک ایسا کرائیٹیرین دے دیا کہ تم صحیح راستے پہ ہو کہ نہیں, اپنے اندر کو چیک کر لو. اندر اطمینان ہے تو بس آپ صحیح راستے پہ ہیں. جب کوئی چیز اپنی جگہ سے اکھڑتی ہے نا, تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کچھ اکھڑ گئے. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو عدل پہ قائم کیا, اور یہی عدل ہماری ذات میں بھی ہے. جہاں آپ کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے نا, تو آپ کے اندر ایک انڈیکیٹر چل پڑتا ہے. وہ دوسروں کو بعد میں دکھتا ہے, اور بعض دفعہ تو دکھتا ہی نہیں, لیکن آپ کو سب سے پہلے دکھتا ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ کا ایک قول یاد آ گیا, بڑا خوبصورت ہے, اور کہتے ہیں کہ کوئی حکومت کفر پہ تو قائم رہ سکتی ہے, لیکن ظلم پہ قائم نہیں رہتی. یعنی دنیا میں آپ کتنے نان مسلم ملک دیکھتے ہیں نا, قائم ہے, کفر کی حکومت ہے, کفر کا نظام ہے, اللہ تعالیٰ اس کو رکھتے ہیں. لیکن جس ملک میں ظلم ہونے لگے نا, عدل ختم ہو جائے, وہ حکومت نہیں رہتی, چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو. صفحہ ہستی سے جتنی قومیں اور جتنے ملک مٹائے گئے نا, تو وہاں عدل میں کمی آئی تھی, ظلم ہوا. آج کیوں لوگ اپنے ہی ملکوں میں نہیں رہنا چاہتے؟ کیونکہ ان کا خیال ہے کہ ہمیں وہاں عدل اور انصاف نہیں ملے گا. تو بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ العدل ہے, اور عدل کا تقاضا کیا ہے کہ افراد اور تفرید سے ہٹتے ہوئے کسی بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے جس کا وہ مستحق ہے. گہری سے گہری محبت اور شدید سے شدید عداوت دشمنی اس کے عدل کے پلوں کو جھکا نہ سکے. دو ہی چیزیں انسان کو عدل سے روکتی ہیں نا, دوستی یا دشمنی. آپ یہ مضمون پڑھ چکے ہیں سورۃ النساء میں بڑی تفصیل سے, اے دلو ہوا اقرب للتقوی, عدل کرو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. کہیں پلہ جھکے نہ, چاہے سامنے کوئی بھی آ جائے, کسی مخلق چیز کو یا کوئی چیز کسی لحاظ سے جو مخلق ہوتی ہے نا, اس سے اپنا بچاؤ کرتا رہنا, اس سے انسان کے دل میں ایک نورانی کیفیت راسخ ہوتی ہے, اس کا نام تقویٰ ہے. ایک کوٹیشن آپ کے سامنے بلکہ پڑھتی ہوں تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عمیق سے عمیق محبت, یعنی گہرے سے گہری محبت اور شدید سے شدید عداوت بھی اس کے دونوں پلوں میں کسی پلے کو جھکا نہ سکے. پلہ کہتے ہیں پلڑا, جیسے سائڈ, ایک بیلنس کی سائڈ ہوتی ہے نا. جو چیزیں شرن مہلک یا کسی درجے میں مضر ہیں, ان سے اپنا بچاؤ کرتے رہنے سے جو ایک خاص نورانی کیفیت آدمی کے دل میں راسخ ہو جائے, اس کا نام تقویٰ ہے. عدل و قسط, یعنی دوست اور دشمن کے ساتھ یکساں انصاف کرنا, اور حق کے معاملے میں جذبات, محبت اور عداوت سے قطعاً مغلوب نہ ہونا, یہ خصلت حصول تقویٰ کے مؤثر ترین اور قریب ترین اسباب میں سے ہے. کیا پتہ چلا کہ تقویٰ چاہتے ہیں تو عدل کرنا پڑے گا, اور جتنا عدل آتا جائے گا نا, اتنا ہی ان شاء اللہ تعالیٰ تقویٰ آئے گا. کسی کی دوستی یا دشمنی عدل اور انصاف سے نہ روک سکے. ایسا کام جس کو اختیار کرنے سے انسان متقی بن جائے, اللہ کا ڈر اس کے پاس آ جائے, اللہ کی شان اس کے دل میں آنے لگے, ان اللہ خبیر بما تعملون, جان لو کہ اللہ تعالیٰ خوب خبر رکھتا ہے جو تم عمل کرتے ہو. جتنا اس کا یقین آئے گا, اتنا دل میں اللہ کی خشیت آئے گی, اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ کی خشیت آئے گی اور عدل و انصاف آنے لگے گا. یہ تفسیر عثمانی کے صفحہ 144 کی کوٹیشن تھی جو آپ کے سامنے رکھی. تو بات یہ ہے کہ اللہ العدل ہے. انصاف کرنے کے لیے دو باتیں ضروری ہوتی ہیں. ایک کیا, کہ جو انصاف کر رہا ہے وہ زبردست ہو, کوئی اس کے حکم کے آگے سر نہ اٹھا سکے, جو فیصلہ وہ کر دے کوئی اس کو نو نہ کہہ سکے. اور دوسری ضروری بات ہے حکمت. یہ بہت عمل کی بات ہے, اس کو ہم نوٹ کر سکتے ہیں. یعنی دو باتیں ضروری ہیں انصاف کے لیے. ایک بات کیا ہے, کہ جو بندہ یہ کام کر رہا ہے وہ زبردست ہو, اس کی شخصیت میں ایک اسٹرانگنیس ہو, کوئی اس کے حکم سے سرتابی نہ کرے, اور دوسری چیز حکمت، دانائی، جانچ پرکھ کے پوری طرح دیکھ کے نوک پلک درست کر کے کوئی فیصلہ دے. یہ دونوں خوبیاں اللہ میں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ العزیز بھی ہیں اور الحکیم بھی ہیں، اس لیے وہ العدل ہیں. ٹھیک ہے، دنیا میں بہت سارے لوگ عدل کرنا چاہتے ہیں لیکن حکمت نہیں ہوتی ان میں، حکمت کی کمی ان کو مس انڈرسٹوڈ کروا دیتی ہے چیزوں کو، طریقہ کار غلط منتخب کر لیا جاتا ہے، فائدے سے زیادہ نقصان ہوتا ہے اس سے انسان کی ذات کو. بعض دفعہ انسان کے پاس حکمت ہوتی ہے لیکن جیسے کہتے ہیں نا کہ اس کو لاگو کرنے کی اتھارٹی نہیں ہوتی. اللہ کی ذات ہے جو ان ساری چیزوں کو اپنے ساتھ رکھتی ہے. عادل نے ایک اتنا زبردست نظام عدل قائم کیا ہے نا، کچھ کو یہاں سزا ملتی ہے، کچھ کو وہاں ملے گی. یہ ایک اور اینگل ہے اب آپ کے سامنے العدل کا. کچھ لوگ گناہ کرتے ہیں نا، اس کو دنیا میں سزا ملتی ہے، کچھ کو وہاں ملتی ہے. یہ جو اسلام میں کچھ سزائیں مقرر کی گئی نا کہ مجرموں کو قید کرو، کوڑے لگاؤ، ہاتھ کاٹو، سنسار کرو، یہ کرو وہ کرو، یہ کیوں ہے؟ تاکہ وہ وہاں کی سزا سے بچ جائے. العدل کے عدل و انصاف کا تقاضا ہے کہ یا یہاں کچھ مل جائے یا وہاں مل جائے. جو لوگ یہاں نہیں کر پاتے، ایسے نظام رائج نہیں کرتے، یا ایسے نظاموں سے بھی اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، کل وہ العدل کی چکی میں وہاں آ جائیں گے اور آخرت میں پکڑے جائیں گے. اسی لیے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا حساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے. جو آج اپنے آپ کو یہاں عدل اور انصاف کے لیے پیش کر دیتا ہے نا، پھر وہ وہاں سے بچ جائے گا. یہی شعور تھا جو اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کرام کو دیا تھا کہ گناہ کرنے والا گناہ کر کے گھر نہیں جاتا تھا، دربار رسالت میں آ جاتا تھا. اللہ کے نبی یہ گناہ ہو گئے، پاک کر دیں. وہ غامدی عورت کا بلکنا، وہ تڑپنا، اللہ کے نبی حد لگا دیں، اللہ کے نبی اب تو پیٹ میں بچہ بھی ہے، اللہ کے نبی یہ کر دیں. یہ کیوں تھا؟ کیونکہ ان کو اللہ کے العدل ہونے کا یقین تھا. ان کو پتہ تھا اگر ہم یہاں جی چھپا بھی لیں گے کام، لیکن کل کھل جائے گا، آج یہاں کی سزاؤں سے بچ جائیں گے تو وہاں نہیں بچیں گے. اس کے برعکس آج دنیا میں جس نظام میں ہم جی رہے ہیں، مجرم جرم کرنے کے بعد اپیلیں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. ایک عدالت سے مقدمہ ہوا تو دوسری سے جا کے خلاصی لینا چاہتا ہے. قاتل قتل کرنے کے بعد اپنے آپ کو بچانے کی کوششوں میں رہتا ہے. حالانکہ اللہ کے نبی کا جو قائم کردہ معاشرہ تھا، اس میں ان اپیلوں کی اور ان ساری عدالتوں کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ لوگوں کی ایک عدالت کھل چکی تھی اور وہ ان کے ضمیر کی عدالت تھی. اس ضمیر کی عدالت میں وہ اپنے آپ کو سزائیں دیتے تھے کہ جس کو یہاں مل جائے گی وہ وہاں بچ جائے گا. اب میں سوچتی ہوں جب یہ واقعہ پڑھتی ہوں کہ انسان کو نہیں پتہ کہ مجھے پتھر لگیں گے. کوئی فن تو نہیں تھا، کوئی کھیل تو نہیں تھا، کوئی ڈمی تو نہیں تھا. اس کو بھی پتہ تھا کہ جب میرے ساتھ یہ معاملہ ہوگا تو مجھے ایک ایک پتھر لگے گا، چوٹ پڑے گی، خون نکلے گا، سر پہ چوٹ پڑے گی، کانوں میں پڑے گی، ہاتھوں پہ پڑے گی، دل پہ چوٹیں پڑیں گی، پھر اسی کے اندر میں مروں گی. لیکن وہ کیا جذبات ہوتے ہیں جو بندے کو اس طرح کھلی عدالت میں لا کے پیش کر دیتے ہیں. یہ اللہ کے العدل ہونے کا یقین. جب بندے کو اللہ کے العدل ہونے کا یقین نہیں رہتا نا، تو وہ اللہ سے بھی ناانصافیوں کی امید کرتا ہے، نعوذ باللہ. اور معذرت کے ساتھ کہوں گی کہ آج اکثریت اللہ سے اسی ناانصافیوں کی امید پہ گناہ کر رہی ہے. ان کو پتہ ہے جو مرضی کر لو، ہونا کچھ نہیں. یہ جو جملہ بولتے ہیں نا، 700 گناہ کرنے کے بعد اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، کر دے گا معاف، دیکھنا وہ بڑا رحم والا ہے، یہ اللہ کے العدل نہ ہونے کا یقین ہونا ہے. جس کو اللہ کے العدل ہونے کا یقین آ جائے، کیا وہ بندہ کبھی ایسی نان سیریس بات کر سکتا ہے؟ اس کی زبان پہ بھی یہ بات نہیں آتی. وہ کسی دوسرے انسان پہ ظلم کرنا تو دور کی بات ہے، وہ تو کسی انسان پہ تو کیا کرے گا، کسی جانور پہ ظلم نہیں کرے گا. وہ کسی جانور پہ وزن نہیں ڈالے گا زیادہ کہ کہیں یہ لرس نہ جائے. وہ کسی چونٹی کو نہیں مارے گا. اس کو تو اللہ کی کسی مخلوق کو ہاتھ لگاتے ہوئے ڈر لگے گا کہ کہیں میں العدل کی گرفت میں نہ آ جاؤں. میں سوچ رہی ہوں اگر اللہ کی اس صفت کو ہم اپنی زندگیوں کی کتاب میں لکھ لینا اور اس پہ تدبر کر لیں، کبھی کوئی شوہر بیوی پہ ظلم نہ کرے، کیونکہ اس کو پتہ ہے وہ العدل کی ذات اوپر بیٹھی ہے. یہاں کی سزا سے میں بچ جاؤں گا، وہاں نہیں بچوں گا. آج جو مظلومیت کی داستانیں بنے ہوئے لوگ پھرتے ہیں ارد گرد, ان کی کوئی سے نہیں, کسی عدالت میں نہیں جا سکتے. کیا ایسے لوگوں کو اس طرح کے ظلم میں پسنے کا موقع ملے؟ اگر ہر انسان کو پتہ چل جائے اللہ کی صفت کو کہ اگر یہاں نہیں ملے گی تو وہاں ملے گی, پھر انسان یہاں بچ کے خوش نہیں ہوتا, یہاں لوگوں کے مال لوٹ کے وہ خوشیاں نہیں مناتا. دیکھو پتہ ہی نہیں چلا ہم نے فراڈ کیا, کسی کو پتہ ہی نہیں چلا ہم نے دھوکہ دیا, پتہ ہی نہیں چلا. پتہ کیوں نہیں چلا؟ اس اللہ دل کو پتہ ہے وہ یہاں پکڑے گا یا وہاں پکڑے گا. اسی لیے تو کہتا ہے وما سابقکم من مصیبت الا بما کسبت ایدیکم, تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے تمہارے ہاتھوں کا کیا در ہے. یہ ایک اور اینگل نوٹ کیجئے گا, اللہ کے اللہ دل ہونے کا تقاضا ہے کہ بندے کو اس کے گناہوں سے پاک کرے. دنیا میں کر دیتا ہے, بظاہر ہمیں مشکل لگتی ہیں چیزیں, لیکن وہ کیوں پاک کر رہا ہے؟ تاکہ کل تم اپنے ہاتھوں کی کمائیاں نہ بھگتو. کسی کو چار چار سال بسترے مرگ پہ ایڑیاں رگڑنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے, کسی کو عبرت کی داستان بنا کے ہمارے سامنے پیش کر دیتا ہے, اور کسی کو عین صحت اور عالم شباب میں کھاتے پیتے ہاتھ سے گلاس گرا اور وہیں جان چلی گئی, اس طرح بھی اچانک موت دے دیتا ہے. یہ سارے اللہ دل کے فیصلے ہیں, اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. اکثر ظالموں کو وہ ایسی سزائیں دیتا ہے کہ مخلوق ان سزاؤں کا احساس نہیں کر سکتی, وہ دے ہی نہیں سکتی وہ سزا جو رب دے دیتا ہے. اس لیے اگر العدل کی گرفت میں کوئی آ جاتا ہے نا تو پھر وہ بچ کے نہیں جاتا. اللہ سے ہمیشہ اس کا رحم مانگے, مت کہیں کہ اللہ تو العدل ہے میرے ساتھ عدل کر, میرے ساتھ انصاف کر. اپنی زندگی سے یہ جملہ نکال دیں. بعض لوگ بعض دفعہ کوئی ان پہ ظلم کرتا ہے, چھوٹی سی مثال دیتی ہوں, شوہر ہی کی بات زیادہ آسانی سے سمجھ آتی ہے کیونکہ خواتین کا یہ کام مسئلہ ہوتا ہے, شوہر اور بیوی کا معاملہ. شوہر اور بیوی ہیں, چلے بیوی پہ ظلم دکھتا ہے, شوہر ظالم ہے, سخت ہے, پابندیاں لگاتا ہے, سو ایور جو ورس سے ورس کنڈیشن آپ سوچ سکتے ہیں سوچ لیں. اب وہ بیوی اس وقت 110% آپ کو مظلوم دکھتی ہے نا. اب وہ بیوی کہتی ہے اللہ میرے ساتھ انصاف کر. ہم اوپر والے بھی جو اس کے قریبی ہوتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں اللہ تو اس کے ساتھ انصاف کر, تو عدل کر دے. کتنی نیک عورت ہے, کتنی خدمت گزار ہے, شوہر اس کی قدر نہیں کرتا. کبھی نہ کہے اللہ تو اس کے ساتھ انصاف کر, عدل کر. کچھ نہ کہے, یہ کہ اللہ تو اس پہ رحم کرتے. وائے دیکھیں, بیوی ہونے کے روپ میں تو وہ ایک بہترین بیوی ہے, اس نے شوہر کے پورے حق دیے, لیکن ہو سکتا ہے شوہر کے دل میں اس العدل نے جو سختی ڈالی یا اس شوہر کو ظلم کا موقع دیا, وہ اس عورت کے کسی اور روپ میں کسی جرم کی سزا ہو. ہو سکتا ہے اس نے بچپن میں یا جوانی میں ماں باپ کا دل توڑا ہو, اس نے ماں باپ کو ناراض کیا ہو, وہ اچھی بہن نہ ہو, اس نے کوئی اور گناہ کیا سکتا ہے, اس کی نمازوں کی کمی, اس کے روزوں میں کمی, اس کی جھوٹ. ہم سب چینوں میں لپٹے ہوئے ہیں. بار بار وہی جملہ مجھے یاد آتا ہے اور میں اپنے آپ کو دائرے بنا بنا کے دیکھتی ہوں کہ ہم دائروں کے اندر جی رہے ہیں. ایک دائرہ ہماری اپنی زندگی ہے, اس میں ایک اور دائرہ ہمارے قریبیوں کی زندگی ہے, اور اسی طرح ہر بندہ کہیں نہ کہیں دوسرے سے افیکٹ ہو رہا ہے. کبھی نہ کہیں کہ اللہ تو عدل کر, رہے انصاف کر, اللہ تو رحم کر. کیونکہ ہم پہ جو تکلیف آتی ہے نا, بظاہر اس وقت ہم بے گناہ ہوتے ہیں, اور حقیقت ہے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو کام کرتا ہے اس میں وہ بالکل سچا ہوتا ہے. 110% آپ کو لگتا ہے کہ جو بات میرے بارے میں کسی نے کہی ہے یا میرے ساتھ جو کس نے معاملہ کیا ہے یہ غلط ہے, لیکن کسی دوسری طرف سے بندے کو اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہے, کسی دوسری طرف سے اس کی آزمائش ہوتی ہے, کسی طرف سے اللہ تعالیٰ اس کو لاتا ہے. اسی طرح العدل کا تقاضا کیا ہے کہ بعض لوگوں کو بلند مقام دینا چاہتا ہے. اللہ کے نبیوں کو, یہ وہ لوگ نہیں تھے جو گناہوں میں زندگیاں گزارتے تھے, یہ نفس کے حریص لوگ نہیں تھے, یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے دین کو دیں. بستر مرگ پہ ان کی کیا کہانیاں تھیں آپ نے سنی, کیا کہہ کے گئے دنیا سے, پھر ان کے ساتھ سختیاں کیوں آئیں, پھر ان کو کیوں زہر دیے گئے. کل سارا دن میری اپنی طبیعت بوجھل رہی, میں نے انہی جملوں میں آپ کے ساتھ کوٹ کیا نا کہ عمر بن عبدالعزیز تھے ان کو زہر دیا گیا. آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا, کوشش کی گئی, حضرت عمر فاروق کو شہید کیا گیا, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلم کے ساتھ شہید کیا گیا, حضرت علی کو, اور بعد کے ادوار میں دیکھتے جائیے, امام ابن تیمیہ جیلوں میں رہے, امام ابن قیم جیلوں میں رہے, امام احمد جیلوں میں رہے, امام مالک جیلوں میں رہے, What was wrong with them? وہ تو اللہ کے نیک بندے تھے. تو کیا العدل کے عدل کے یہ خلاف ہے؟ نہیں, اللہ ان کے درجے بلند کرنا چاہتا, اللہ ان کو وہ جنتیں دینا چاہتا تھا جو اس نے ان کے لیے تیار کی تھی. یہاں مجھے پھر ایک اور حدیث بھی یاد آ گئی, خلاصہ بتا دیتی ہوں. صحیح روایت ہے کہ ایک شخص, اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے محبت ہوتی ہے, اور محبت ہوتی ہے تو اس محبت کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جاؤ فرشتو اس بندے کا نام جنت میں لکھ دو, میں نے اس کو جنت دے دی. اب اللہ تعالیٰ کن فیکون کا مالک ہے, اس کو کون روکے؟ نہ اس کو کوئی پوچھ سکتا ہے, نہ اس سے کچھ کہہ سکتا ہے, فرشتے لکھ دیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ پھر العدل ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے جب اس بندے کی طرف دیکھتے ہیں تو اس میں ابھی وہ کوالیفیکیشن نہیں ہے, اس کے اندر ابھی وہ خوبی نہیں ہے کہ اس جنت کے مقام کو پائے, یعنی اعلیٰ درجے کی جنت مل گئی, وہ ابھی کوئی پہلے دوسرے درجے پہ جانے والا تھا. اب کیا کیا جائے؟ کوئی بات نہیں, اللہ نے کہہ دیا. جیسے کوئی ایک اتھارٹی رکھتا ہے, وہ کہے کوئی بات نہیں اس کو فرسٹ کر دو, تو کر دیا, چاہے اس کے نمبر تھوڑے آنے تھے. لیکن اللہ ظلم نہیں کرتا. اب اللہ تعالیٰ اپنے العدل ہونے کا اظہار کیسے کرتے ہیں کہ فرشتو جاؤ اس بندے کے اوپر کوئی مصیبت ڈال دو, کوئی دکھ, کوئی تکلیف, کسی قسم کی باتوں کی, کاموں کی, بیماریوں کی, مالی پریشانیوں کی, اور میں اس پہ اس کو صبر کی تلقین کر دوں گا, میں اس کو صبر کا موقع دے دوں گا, صبر کی توفیق دے دوں گا, اور اس صبر کے بدلے اس کو وہ جنت کا مقام مل جائے گا جو میں نے اس کے لیے لکھ دیا ہے. یہ ہے العدل. اس طرح موقع ڈھونڈتا ہے ہمیں جنت دینے کا, پاک کرنے کا موقع دیتا ہے. اس لیے کبھی نہ گھبرایا کریں, بس ہمیشہ یہ دیکھا کریں کہ مالک تیرے ساتھ معاملہ کیسا ہے. اپنے اور رب کے بیچ کے سارے پردے ہٹا دیں گے نا تو آپ کو اپنی بھی اصل پوزیشن سمجھ آ جائے گی اور رب کی بھی آ جائے گی. پھر آپ کو رب کا پیار بھی دکھے گا, اس کی آزمائشیں بھی دکھیں گی, اور اس کی طرف سے جو اس نے آپ کے حق میں مشکل چیزیں رکھی ہیں وہ بھی آپ کو خیر لگیں گی. اسی طرح چلیے اب العدل کا ایک دوسرا پہلو دیکھتے ہیں. ابھی تک تو آپ امید ہے کہ جو دیکھا اس کو اپنے اپنے عمل کے لیے نوٹ کیا ہوگا. اب ایک اور اینگل ہے العدل کا, جیسا کہ میں نے شروع میں کہا, تعدیل, ہر چیز کو مناسب جگہ پہ رکھنا. اللہ تعالیٰ نے انسان کے مختلف اعضاء بنائے ہیں نا, ہاتھ, آنکھیں, کان, ناک, پاؤں, یہ سارے اعضاء جو بنے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک عدل کا اظہار کیا. کیا؟ آنکھ کو کہاں رکھا؟ جہاں اس کو ہونا چاہیے تھا. کان کہاں ہے؟ جہاں ہونے چاہیے. کتنے ہونے چاہیے, کہاں ہونے چاہیے, یہ اللہ نے ہمارے جسم پہ رکھ دیا. سورۃ الانفطار میں آتا ہے نا, الذی خلقک فسواک فعدلک, وہ عدلک ہے ادھر. اب اس کو اب ہم دیکھ رہے ہیں, جس نے تجھے پیدا کیا پھر تجھے اسموتھ کیا, یعنی تیری بالکل سکن سافٹ کی. آپ اپنی سکن کو ٹچ کریں, کتنی سافٹ لگتی ہے. بچوں کی دیکھیں جب دنیا میں آتے ہیں تو کتنی سافٹ ہوتی ہے. یہ کیا ہے؟ سوا. اور اس کے بعد فعدلک, عدل کیا. کیسے؟ ایک آنکھ کو دوسری سے میچ کیا. ہر ایک اپنا آئینے میں چہرہ دیکھ سکتا ہے بعد میں. ایک آنکھ چھوٹی اور ایک بڑی ہے, ایک بھویں جو ہیں وہ چڑی ہوئی ہوں اور دوسری تنی ہوئی ہوں, ایک ہونٹ آدھی سائڈ چوڑی اور ایک پتلی ہو. کبھی اللہ کرنے کے لیے کر بھی دیتا ہے اپنی قدرتوں کو دکھانے کے لیے, لیکن یہ عدل کا عدل ہے. آنکھ کو وہاں رکھا جہاں ہونی چاہیے. ذرا سوچیے کہ اگر ہماری آنکھ سر کی گدی پہ لگی ہوتی, پاؤں پہ آنکھ لگی ہوتی, ہاتھ پہ لگی ہوتی, انگلی کے اوپر ہانک لگی ہوتی, وہ انگلی گھما گھما کے چیزوں کو دیکھتے, جیسے آپ کی ٹارچ کھوپڑی پہ لگی ہوتی, نہ نقصان تھا. انسان سوچ کے کانپ جاتا ہے. اس نے ہاتھوں کو کندھوں کے ساتھ لٹکا دیا. اگر ہاتھ ہمارے سر کے ساتھ لگے ہوتے, گھٹنوں پہ لگے ہوتے, محتاج ہو جاتے نا. سر سارے جسم کو کنٹرول کرتا ہے, جاسوس ہوتا ہے سر. اس کے اندر دماغ ہے, یہ مغز ہے. کیسے اس کو سب سے اوپر رکھ دیا؟ آپ سوچیے ذرا, عقل واقعی ٹخنوں میں ہوتی تو کیا حال ہوتا؟ پاؤں سر پہ لگے ہوتے, چلتا کوئی کام؟ یہ زبان اندر کی بجائے باہر ہوتی, یہ ناک اتنا ہونے کی بجائے کوئی 2 فٹ کا ہوتا. جہاں جاتے پہلے ہمارا ناک اس کو ٹکراتا, پھر ہم وہاں پہنچتے. ہمارے رخسار ایک ایک چیز کو دیکھی اور خوشی سے پیار سے کہیں, فتبارک اللہ احسن الخالقین, بڑی ببرکت ہے وہ ذات جو احسن الخالقین ہے, جو سب کچھ کرتا ہے. ایک بندے کے ساتھ کتنے پیارے کام کرتا ہے. ٹانگوں کو دیکھ لیں, ایک ٹانگ لمبی ہوتی ایک چھوٹی ہوتی. آپ صرف اپنے اسکیلٹن کو دیکھ لیں نا تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 259 میں ایک گدھے کی ہڈیاں جوڑ کے کہا تھا نا کہ وَنْزُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا, پھر دیکھو ہڈیوں کے اس پنجر کو کس طرح ہم اس کو اٹھا کر گوشت پوست اس پر چڑھاتے ہیں. ہر لمحے غور کی دعوت, انسان نہیں غور کرے گا تو گھاٹے میں رہے گا. اپنی ہڈیوں کو دیکھیے, یہ تو بڑا کہتے ہیں جوائنٹس میں درد ہے, ہائے بس یہ ہو گئی گھٹنوں میں درد, دس دس. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کبھی اپنی تخلیق کو دیکھتے, میں نے تمہیں کتنا پیارا بنا دیا. سورہ یاسین آیت 71 سے آگے میں بھی آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ضرب لنا مثلاً و نسیہ خلقہ, انسان ہمارے لیے بڑی مثالیں پیش کرتا ہے اور اپنی تخلیق کو بھول جاتا ہے. پوچھو ان سے کل میں یحیی العظام وہی رمیم, کہتے ہیں کون ہے جو ہڈیوں کو پیدا کرے گا جب وہ گل گئیں. کل یحیی الذی انشأہا اول مرہ وہو بکل شیء علیم, یہ رب کی ذات ہے جو عدل کر رہی ہے. ایک نطفے سے ایک انسان کے بننے کے سارے مراحل العدل کے متقاضی ہیں, اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں. پھر آپ دیکھیے کہ اپنے جسم پہ اس طرح بھی غور کیجئے, ہمارے پورے جسم کے اندر ربط ہے, جس کو کہتے ہیں نا کہ ایکویلٹی ہے, ایک سیکوینسی ہے, ہر چیز مربوط ہے. چھوٹی چھوٹی حرکتیں مثلا سانس لینا یا مسکرانا, انسانی جسم میں مکمل ہم ربطگی کا نتیجہ ہے. اس کا مقصد کیا ہے کہ زندگی کو برقرار رکھا جائے. چھوٹی سے چھوٹی بھی حرکت جو ہم کرتے ہیں نا, تو اس سے ہمارے جسم کے اندر ہڈیاں, ہمارے مسلس اور ہمارے پٹھے, یہ مل کر کام کرتے ہیں. خود ہی دماغ سے خبریں جاتی ہیں اب کچھ اٹھانا ہے. آپ کوئی چیز زمین سے اٹھاتے ہیں تو کیا پہلے آپ پوری انسٹرکشن دیتے ہیں, کمر تم جھک جاؤ, ہاتھوں تم نیچے جانا, انگلیوں پھر تم مڑنا, پھر تم اس گرے ہوئے کاغذ کو پکڑنا, کمر پھر تم اوپر آنا اور پھر اس کو ڈسٹ بن میں پھینکنا. کبھی کہا کسی نے, کوئی کہے تو کیسا لگے گا, لیکن میرا مالک ایک خفیہ نیٹ ورک کے ذریعے سے خبروں کو پھیلا دیتا ہے. یہ اطلاعات کانوں, ناک, آنکھ اس طرح جاتی ہیں کہ سکن تک پہنچتی ہیں. آپ کو یہاں آ کے بائٹ کرتا ہے کیڑا, مچھر کاٹتا ہے نا, فوراً آپ کی سکن سے ایک میسج جاتا ہے آپ کے دماغ پہ. مجھے وہ سارے چیپٹر میری آنکھوں کے سامنے آ رہے ہیں جو میں نے سائنس میں پڑھے ہوئے ہیں, کہ کیا فورس ہے. کئی جگہ تو سائنس خاموش ہو جاتی ہے, کہتی ہے وی ڈونٹ نو, بس کچھ لیکوڈ نکلتا ہے, کوئی سلیوشن نکلتا ہے اور اس کی دماغ پہ بات جاتی ہے. دماغ فوراً وہاں سے اندر سے اینٹی باڈیز کو بھیجتا ہے, درد کو ختم کرنے والی اینٹی باڈیز جاتی ہیں. بلڈ نکلتا ہے تو فوراً وہاں جاتی ہیں کچھ چیزیں جو بلڈ کو خشک کرتی ہیں. یہ تو ایک نئی دنیا ہے, اللہ کرے کبھی اندر کے نظام کو بھی ہم پورا قرآن کی روشنی میں پڑھ سکیں, کہ جو اندر مشینوں کی مشینیں لگی ہوئی ہیں, جو فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں, کیا کرتا ہے, یہ کون کر رہا ہے, یہ اللہ عدل کر رہا ہے. اندر ایک ہلکی سی آپ کے مہرے میں تبدیلی آ جائے نا, انسان کلیپ ہو جائے. آپ کو پتا ہے کہ ہمارے سب سے نازک حصے جسم کے ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے. یہ چھوٹے چھوٹے یہ چیزیں ہیں. تو بچے لوگوں بناتے ہیں نا, تو چھوٹے چھوٹے بلاکس ہوتے ہیں, ایک بلاک بھی اپنی جگہ سے ہل جائے نا تو پورا دھڑم سے گرتا ہے اسٹرکچر. اس کے اندر اتنی پتلی وینس ہوتی ہیں کہ اس وین کو ہلکی سی دبا دے نا کوئی, تو سارا جسم کام کرنا چھوڑتا ہے. کبھی آپ نے سنا ہے فلاں کی بیک میں درد ہے اور اب وہ چل نہیں سکتا, کھا نہیں سکتا, ہاتھ نہیں چلا سکتا, وجہ کیا ہے کہ وہ اندر نرو دب گئی. کبھی آپ سنتے ہیں فلاں کے مہرے میں نرو دبنی لگ گئی, چہرہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. آپ کو پتا ہے کہ ہم جب چلتے ہیں نا تو 54 پٹھے ہوتے ہیں ہمارے مسلس, جو ہمارے کولوں اور ہماری پشت, ٹانگوں, پاؤں کے, یہ سب مل کے کام کرتے ہیں تو ہم چلتے ہیں. جب ہم ہاتھ اوپر اٹھاتے ہیں نا تو کندھے کو جھکانا پڑتا ہے, اور جو ہمارے پیچھے کے جو مسلز ہوتے ہیں ان کو آپ دیکھیں تو 3 سروں والے پٹھے ہوتے ہیں, کوئی 2 سروں والے پٹھے ہوتے ہیں, کسی کو سکیڑتے ہیں, کسی کو بڑھاتے ہیں. ہمارے جسم میں ہر وقت کنٹریکشنز ہو رہی ہیں. ایک چیز دبتی ہے نا مسلز میں تو دوسری کھلتی ہے. دبنے اور کھلنے کا نظام اتنا آٹومیٹک ہے, سبحان اللہ. اگر پیچھے اللہ دل کی ذات نہ ہونا تو کوئی ماں, کوئی ڈاکٹر, کوئی ہمیں صحیح طرح سے کام کرنے کے قابل کر ہی نہیں سکتا. اللہ اکبر. ہم ہاتھ اٹھانا چاہتے ہیں تو ہاتھ اٹھا لیتے ہیں, ٹانگ اٹھانا چاہتے ہیں ٹانگ اٹھا لیتے ہیں, پاؤں اٹھانا چاہتے ہیں پاؤں اٹھا لیتے ہیں. بلینز اینڈ بلینز ریسیپٹرز ہیں ہماری باڈی میں جو معلومات جمع کرتے ہیں, پھر ان کو ڈبل چیک کرتے ہیں, ایک سیکنڈ میں کتنے میسیجز ہمارے دماغ میں جاتے ہیں اور وہاں سے پھر مسلس کو جاتے ہیں, تم نے یہ کرنا ہے, اب تم نے یہ کرنا ہے. یعنی اندر ایک پورا مینجمنٹ سسٹم لگا ہوا ہے. ہم بول رہے ہیں نا, میں آپ کے ساتھ بات کر رہی ہوں, کوئی کوشش نہیں کرنی پڑ رہی, خود ہی بول رہے ہیں. انسان یہ نہیں کہتا کہ کیسے کروں, لیکن اندر ووکل کارڈز, ان کی ڈوریاں بنی ہوئی ہیں, کہاں حرکتیں ہو رہی ہیں, کہاں وائبریشنز ہو رہی ہیں. منہ کے اندر سینکڑوں مسلس کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے مقرر کر دیا کہ جب یہاں سے بات نکلے گی تو زبان, پھر زبان سے گلا, پھر گلے کے بعد اندر جاتے ہوا, پھپھڑوں تک پہنچنا, سانس کا آنا جانا. اللہ تیرے علیحدہ ہونے پہ قربان جانے کو دل چاہتا ہے. تو نے ہمیں کتنا مکمل بنایا. اللہ تعالیٰ خود ہی کہتے ہیں نا, ما غرک بربکم, تمہیں لوگوں اللہ کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا, جس نے پیدا کیا, جس نے بنایا. تم تو اتنا تھوڑا علم لیتے ہو, تم زندگی میں کچھ کرنے کے قابل ہی ہو جاتے ہو. تم کچھ سائنس, کیمسٹری, فزکس, بایولوجی پڑھ ہی لیتے ہو تو تمہارا دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے. فما اوتی تم من شیئن فمتاع الحیات الدنیا وزینتها وما عند اللہ خیر وابقا افلا تعقلون. سورۃ قصص کی آیت 60 میں آتا ہے, لوگوں تمہیں جو کچھ دیا گیا یہ محض دنیا کی زندگی کا سامان ہے, اس کی زینت ہے, اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر اور باقی تر ہے. کیا عقل نہیں رکھتے جو رب دنیا میں ایک انسان کو اتنے عدل کے ساتھ, اتنی برابری کے ساتھ پیدا کر سکتا ہے. جوانی کے بعد کیسے اچانک بڑھاپا آتا ہے, یہ بھی العدل کا ایک انصاف ہے. بچہ ہمیشہ بچہ رہے تو وہ کیا کرے گا, جوان ہمیشہ جوان رہے تو پھر اس کی عین جوانی میں موت آئے گی. اللہ ذرہ ذرہ موت دیتا ہے, ہمارے جسم کے ایک ایک ذرے کو آہستہ آہستہ مارتا ہے, اور بالآخر بوڑھا ہو کے انسان پھر دنیا سے چلا جاتا ہے. اگر کوئی بندہ چاہتا ہے نا کہ آخرت میں اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اچھا معاملہ کریں, تو اس کو دنیا میں اپنے معاملے کو بہترین کرنا پڑے گا. اللہ اکبر. اسی طرح العدل کا ایک اور اظہار دیکھتے ہیں. ابن العربی ایک مفسر ہے, کہتے ہیں کہ العدل, یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لفظ عدل کے اصلی معنی برابری کے ہیں, پھر مختلف نسبتوں سے اس کا مفہوم مختلف ہو جاتا ہے. ایک مفہوم عدل کا یہ ہے کہ انسان اپنے نفس اور اپنے رب کے درمیان عدل کرے. اللہ اکبر. بندے اور رب کے درمیان عدل, اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ کے حق کو اور اس کی رضا جوئی کو اپنی خواہشات اور جی چاہنے پر مقدم جانے. یہ تو بڑے بڑے لفظوں میں لکھنے والا جملہ ہے. اللہ کے حق اور اس کی رضا جوئی کی خواہش, یعنی اللہ کو خوش کرنے کی خواہش, اس کو اپنے دل میں آنے والی خواہشات جی میں آئے, میرا جی چاہتا ہے, میری خواہش, میں جو چاہوں, اس پر مقدم کرے. یعنی اس کے احکامات کی فرما برداری, تعمیل, اور اس کی شریعت کے ممنوعات و محرمات, یعنی چھوٹے بڑے تمام گناہ, ماں باپ کی بے ادبی, لوگوں کا دل دکھانا, یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. کہتے ہیں کہ اس سے مکمل اجتناب کرے. کیا سمجھے؟ العدل کا مفہوم دوبارہ اپنے لفظوں میں بتا دیتی ہوں کہ بندہ رب کے اور اپنے بیچ میں عدل کرے. کیسے؟ اللہ کے حق کو زیادہ ادا کرے, اللہ کو راضی رکھنے کی خواہش اپنے جی میں آنے والی باتوں پہ زیادہ رکھے, اور اس کے حکموں کو ماننے اور اس کی منع کردہ چیزوں سے رکنے میں اپنے آپ کو روکے. یہ عدل ہے. دوسرا عدل یہ ہے کہ انسان خود اپنے نفس کے ساتھ عدل کا معاملہ کرے. یہ کیا ہے؟ اب یہ ایک اور اینگل ہے. پہلے اللہ کے ساتھ عدل کیا, اب اپنے ساتھ کیا ہے کہ اپنے نفس کو ایسی تمام باتوں سے بچائے, تمام چیزوں سے بچائے جس میں اس کی روحانی یا جسمانی ہلاکت ہو. ایسی خواہشات کو پورا نہ کرے جو اس کے لیے نقصان دہ ہوں. قناعت اور صبر سے کام لے, نفس پر بلا وجہ زیادہ بوجھ نہ ڈالے, کوئی غیر ضروری کام اور حقوق اپنے ذمے نہ لے کس کی وجہ سے اپنے فرائض اور واجبات پر نقص آئے. اپنی ذات کے ساتھ عدل کیا ہے کہ ایسے کاموں سے بچائے جو انسان کو نقصان دے. کیا سموکنگ کرنا عدل کا تقاضا ہے کہ عدل کے خلاف ہے؟ مرچیں کھانا عدل کا تقاضا ہے کہ اس کے خلاف ہے؟ خوب بھاری کھاتے کھانے کھانا اور سو جانا، یعنی ہر وہ چیز جو بندے کو دنیا میں بھی نقصان دے، اس کی صحت خراب کرے، خلاف عقل یا جس کو کہہ لیں کہ اخلاق کو بگاڑنے والی چیزوں کو دیکھنا عدل کا تقاضا ہے کہ نہیں؟ اپنے اخلاق کو بگاڑنے والی، اپنی آنکھوں کو گناہگار کرنے والی چیزوں کو دیکھنا عدل ہے کہ نہیں؟ بالکل نہیں ہے. یعنی اپنے نفس کا حق ادا کرے، جس کو اللہ کے نبی نے بھی کہا نا، انا علیہ کا حق کن، تیرا بھی حق ہے، انا نفس کا علیہ کا حق کن، انا جسد کا، تیرے جسم کا حق ہے، تو ان حق کو ادا کرے. کوئی ایسا کام اپنے اوپر نہ لے کے جس کی وجہ سے اس کے فرائض چھٹ جائیں. بعض دفعہ دوسروں کو فائدہ دیتے دیتے ہم اپنی فرض نمازیں بھی چھوڑ دیتے ہیں، ایسا نہ کریں. اب چلیے تیسرا درجہ عدل کا، انسان اور تمام مخلوقات کے درمیان، تمام مخلوقات کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی کا معاملہ کرے، کسی ادنا اعلیٰ معاملے میں کسی کی خیانت نہ کرے، اور سب لوگوں کے لیے اپنے نفس سے انصاف کا مطالبہ کرے. کسی انسان کو اس کے قول و فعل سے ظاہراً یا باطناً کوئی ایزا اور تکلیف نہ پہنچے. یہ بندوں کے ساتھ معاملہ ہے، کسی کو دکھ نہ دے، کسی کو تکلیف نہ دے، کسی کو تانا نہ دے، کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کی بیک بائٹ نہ کرے. یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں کہ بندوں کے ساتھ عدل. اسی طرح ایک عدل کیا ہے کہ جب دو فریق کسی معاملے کا فیصلہ اس کے پاس لائیں تو فیصلے میں اپنے نفس کے میلان کو پیچھے رکھ کے عدل کرے. یعنی ایک طرف ماں ہے اور دوسری طرف بھابھی ہے، تو ماں اور بھابھی کی ٹرم کو نکال کے وہ فیصلہ کرے جو افراط اور تفریط کو چھوڑ کر میانہ روی اختیار کروائے. ابو عبداللہ راضی ہیں، انہوں نے یہی معنی اختیار کیا کہ لفظ عدل میں عقیدے کا اعتدال، عمل کا اعتدال، اخلاق کا اعتدال سب شامل ہے. یہ بحر محیط ان کی عربی کی بک ہے، اس میں سے یہ چھوٹی سی بات، اور اس کو بہت پیاری ہے، اس کو آپ نوٹ کریں. دوبارہ بول دیتی ہوں، کیا کہتے ہیں کہ عدل کے عقیدے میں اعتدال رکھو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ شامل کرو، عمل میں اعتدال رکھو یعنی عمل صالح کرو، اچھے عمل کرو، اور اخلاق یعنی بندوں کے ساتھ اپنا معاملہ اچھا کرو. اسی طرح امام قرطبی رحمہ اللہ علیہ، انہوں نے عدل کے مفہوم کو تھوڑی تفصیل سے بیان کیا ہے. کہتے ہیں کہ عدل تمام اعمال اور اخلاق حسنہ کی پابندی اور برے اعمال اور اخلاق سے اجتناب کو حاوی اور جامع ہے. یعنی تمام اچھے اخلاق آ جائیں بندے کے اندر، اچھے اعمال ہو جائیں، اور برے اعمال سے رک جائے. کتنا بیلنسڈ انسان تصور میں آتا ہے نا ان باتوں کو سن کے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہے واقعی جو یہ ساری چیزیں بندے تک پہنچاتی ہے. اب دیکھیں کہ ایک تاجر ساری عمر غلط طریقے پہ تجارت کرتا ہے، پیسے جمع کرتا ہے، کسی دن دکان میں آگ لگ جاتی ہے یا چور چوری کر کے لے جاتا ہے. یہ بندہ سمجھتا ہے کیوں ہوا، اکثر لوگ بھی اس کی وجہ سمجھتے ہیں کہ اس کے عمل برے تھے، اس کی عادتیں خراب تھیں. اب کوئی ایسا ہو سکتا ہے نا کہ چور اپنی عادت سے مجبور ہو کر کوئی ایسا کر بیٹھا، پولیس اسے پکڑ کر مارتی پیٹتی، وہ مال نکلوا لیتی، پولیس کچھ مال کو کھا جاتی ہے، کچھ اس کے بچے اس مال کو کھا کر بیمار پڑتے ہیں. یہ سب کیوں ہوا؟ اللہ کے نظام عدل کے مطابق، سمجھ گئے؟ یعنی ایک بندہ غلط طریقے سے کمائی کرتا ہے، اب اس نے ہزاروں کما لی ہیں، اب العدل اس سے انصاف کیسے کرتا ہے؟ کچھ مال آگ لگ کے ختم ہوا، کچھ مال چور چوری کر کے لے گیا، کچھ پولیس کو رشوت دینے میں چلا گیا، کچھ مال بچوں کی بیماریوں کی وجہ سے ڈاکٹروں کو دینا پڑا. اللہ کو لوگ کبھی یہ بات نہیں سمجھتے کہ زلزلے، طوفان، وبائیں، بلائیں یہ بڑے بڑے ظالموں سے انتقام لے لیتی ہیں، اور وہ بستی جہاں ظلم ہو رہا ہو وہاں لوگ ظلم کو نہ روکے تو وہ بستی بھی ظالم ہوتی ہے، جو خود بھی بچیں اور دوسروں کو ظلم سے بچائیں. لیکن بچنا بچانا کیسے ہے، اس کو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے تفسیر میں کسی مناسب موقع پہ. اسی طرح آپ ایک اور مثال دیکھ سکتے ہیں، ایک زمین آپ نے خریدی، ٹھیک ہے، گھر بنایا. اب آپ اس زمین کے مالک ہیں نا، تو آپ کو پورا اختیار ہے اس گھر میں جہاں مرضی کمرہ بنا لیں، کچن بنا لیں، آپ یہاں پہ ریسٹ رومس بنا لیں، کچھ بھی کر لیں، آپ کو حق ہے نا، کیونکہ یہ آپ کی زمین ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح یہ کائنات اللہ کی ہے، اس نے جہاں جس کو جو بنا دیا اس کو پورا اختیار ہے، کوئی اس کی طرف یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے غلط کیا۔ تو بس اس نام سے اپنے لیے اب ہم نے عمل کی بات کیا لینی ہے کہ اپنی زندگی میں عدل لانا ہے۔ اللہ کے نبی کی وہ روایت بھی آپ کو یاد ہوگی کہ عادل اللہ کا محبوب اور قریب ترین انسان ہے، اور ظالم اللہ کی رحمت اور نظر کرم سے دور ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا، تم جانتے ہو سب سے پہلے اللہ کے سائے کے نیچے کون جائے گا؟ انہوں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہوں گے جب ان کے سامنے حق آتا تھا تو قبول کر لیتے تھے، جب ان سے سوال کیا جاتا تھا تو مال کو خرچ کرتے تھے، اور جب یہ فیصلہ کرتے تھے تو عدل والا فیصلہ کرتے تھے جیسا کہ اپنے لیے کرتے تھے۔ یہ جو اللہ کے نبی کی روایت ہے نا کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، یہ بھی اللہ دل کا فیصلہ ہے۔ کبھی بھی کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا لگے نا تو ایک لمحے کے لیے سوچ لیں، کیا یہ میں اپنے لیے پسند کرتی ہوں؟ اس میں صرف گفٹ کی بات نہیں ہے کہ جو سوٹ پیس آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسرے کو دیں، نہیں، رویے، معاملات، اخلاقیات، کہیں بھی کوئی آ جائے نا، میرا خیال ہے یہ حدیث بھی اگر آپ موٹی کر کے لکھ لیں نا اپنے پاس کہیں، یقین کریں بڑی کوتاہیوں سے بچ جائیں گے۔ اپنے بھائی کے لیے وہی چاہو جو اپنے لیے چاہتے ہو، کیونکہ اللہ دل کیا ہے، آدمی کے عقائد، اس کے اعمال، اس کا اخلاق، معاملات، اس کے جذبات، اعتدال اور انصاف کی ترازو میں تلے ہوں۔ یہ جو جذباتی ہونا ہے نا، ایموشنلزم، یہ بھی عدل کے خلاف ہے، اس کو بھی الگ سے نوٹ کر لیں۔ بعض دفعہ ہم ایموشنل ہو کے ایسے کام کر دیتے ہیں کہ عدل کی ترازو میں پھر فٹ نہیں ہوتے، افراد اور تفرید سے کوئی پلہ جھکنے یا اٹھنے نہ پائے، سخت سے سخت دشمن کے ساتھ معاملہ کریں تو انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھٹے، ایسے بندے کا ظاہر اور باطن یکساں ہو، جو بات اپنے لیے پسند کرے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرے۔ تو یہ تھا خلاصہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام العدل کا، یہی انشاءاللہ انسان کو بچنے میں مدد دے گا۔ دیکھیے کہ عدل سے بندے کا وہ حصہ ہے جو مخفی نہیں، اپنی صفات کو اعتدال پہ لانے کا پہلا حق ہے کہ شہوت اور غضب کو عقل اور دین کے احکامات کا پابند بنائے، اور اگر اس نے عقل کو شہوت اور غضب کا خادم بنا دیا تو وہ ظلم کا مرتکب ہوگا۔ یہ تو اپنے نفس کے متعلق عدل کا خلاصہ تھا، اور ہر عزف کے متعلق عدل یہ ہے کہ ان کو ایسے کاموں میں استعمال کرے جن کی شریعت نے اجازت دی ہے، اور اپنے گھر والوں کے بارے میں، اور اب اگر رئیس ہے تو اپنی رعیت کے متعلق جو عدل چاہے وہ ظاہر کرے، زمانے کو برا نہ کہے اور نہ اس پر اعتراض کرے، بلکہ یہ سمجھے کہ یہ تمام اسباب العدل کے حکم کے تابع ہیں، سب کے سب ایک مناسب ترتیب سے اپنے مسببات کے ساتھ مرتب ہیں۔ یعنی دنیا میں سبب تو کوئی بنتا ہے لیکن اصل پیچھے ذات العدل کی ہے، اور ان کی ترتیب اعلیٰ درجے کے عدل و لطف پر ہے۔ یہ الرسائل کتاب ہے، امام غزالی کی عربی کی بک ہے، اس کے صفحہ 311 پہ ہے۔ اور آخری بات کہ اس سے تعلق پیدا کرنے والے اپنے معاملات اور اپنے دنیا کے سارے میٹرز میں بالکل ویسے ہو جاتے ہیں جیسا رب ان سے چاہتا ہے۔ اللہ نے جب عدل کیا تو ہمیں بھی اعتدال پہ رہنا ہے۔